نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، یہ مسجدیں جو آج کل ہمارے یہاں تعمیر ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ اور بھی چیزیں بن جاتی ہیں، جیسے ہماری یہ اسلامک دعوی اکیڈمی کی جو مسجد ہے تو مسجد کا حصہ تو صرف ان دروازوں سے لے کر یہ محراب تک ہے، تو اوپر کا پورا فلور، یہ بالکنی، یہ جو دروازے ہیں وہاں تک مسجد ہے، شرعی مسجد، اس لیے کہ مسجد اور غیر مسجد، مسجد اور نن مسجد، ان دونوں کا حکم الگ الگ ہے. مسجد میں شور نہیں کر سکتے، غیر مسجد میں شور کر سکتے ہیں، مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے، غیر مسجد میں دنیا کی باتیں کر سکتے ہیں. خرید و فروخت مسجد میں نہیں کر سکتے، مسجد سے باہر خرید و فروخت کر سکتے ہیں. تو ہر جگہ یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ شرعی مسجد کتنی ہے، تاکہ ہم کہیں غلطی نہ کر بیٹھے. اور یہ ذمہ دار حضرات کو معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی تعین کرتے ہیں، وہ نیت کرتے ہیں، متولی حضرات. کئی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایسا ہی بہت بڑا ہال ہوتا ہے، اس میں 15 صفیں ہوتی ہیں، اور متولی حضرات نے صرف مسجد کی نیت 10 صفوں کی ہے کہ 10 صفوں تک تو مسجد ہے، 10 صفوں کے بعد مسجد نہیں ہے. اب ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا اور وہ اسی حصے میں بیٹھا رہتا ہے، پچھلے حصے میں، گڑبڑ ہو جائے گی. اس لیے مسجد کی حد بندی جاننا ضروری ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے دروازے تک تو مسجد ہے، پھر ضرورت پڑنے پر، جماعت خانہ چھوٹا تھا تو ضرورت پڑنے پر متولی حضرات نے دروازے کے باہر بھی 2 صفوں کی نیت کر لی کہ یہ بھی مسجد کے اندر ہے. اب ہم باہر دروازے کے باہر بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سمجھ کر کہ ہم مسجد سے باہر ہیں. اچھا، اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ حد کہاں ہے. اس لیے کہ اگر ہم نے یہ نیت کی ہے کہ مسجد کے 10 صفحے مسجد ہے، باقی مسجد نہیں، تو پھر دروازے میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں نہیں رکھیں گے، اور مسجد میں دروازے کے پاس دعا نہیں پڑھیں گے. وہ تو وہ 10 صف پر جب آئیں گے وہاں، اور بہت سی مسجد والے اس کی کوئی علامت بھی نہیں بناتے، علامت بنائی جاتی ہے بہت سی مسجدوں میں. تو یہ ہماری مسجد ہے، یہ 4 دیواری، یہ محراب والی دیوار، یہ دائیں طرف والی دیوار، بائیں طرف والی دیوار، اور یہ پیچھے دروازے تک. یہ فوئر جو ہے، فوئر ایٹریم، یہ مسجد میں داخل نہیں ہے. شو ایریا مسجد میں داخل نہیں ہے. یہ رائٹ ہینڈ سائڈ کی جو سیڑھیاں ہیں مسجد میں داخل نہیں ہے. وضو خانہ مسجد میں داخل نہیں ہے. پیچھے کا کانفرنس ہال یہ مسجد میں داخل نہیں ہے. تو آج کل جو ہے ایسی عمارتیں بنتی ہیں مسجدوں کی جس میں مسجد بھی ہوتی ہے، مسجد کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. اور آج بھی بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر مسجد بنتی ہے تو بڑی مشکل سے بیچارے وہ مسجد بنا پاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ 4 دیواری مسجد ہی کی ہوتی ہے، وضو خانہ بھی اندر نہیں ہوتا، گھر سے وضو کر کے لوگ آتے ہیں، بیت الخلا بھی نہیں ہوتا، گھر سے فارغ ہو کے آتے ہیں، اور چپلیں بھی اتارتے ہیں تو باہر ہی، اس لیے کہ گرم ملک ہوتا ہے، وہاں چپلوں کی کچھ بگڑ جانے وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو کیا ہے کہ ہمارے یہاں شو ایریا ہوتا ہے، وہاں ہم شوز نکال دیتے ہیں، جوتے نکال دیتے ہیں، جوتے نکالنے کے بعد پھر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تو دایاں پاؤں رکھا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمت، نکلتے وقت بایاں پاؤں رکھا, اللہم انی اسألک من فضلک, بہت آسان. لیکن یہ جو چار دیواری ہے وہی مسجد ہے, باہر فوئر وویر کچھ نہیں ہے, تو جوتے وہ دروازے کے باہر ہوں گے. اب جوتے دروازے کے باہر ہوں گے تو عام آدمی کی جہاں کہیں چپلیں نکالی گئی ہوں گی تو وہ پہلے بایاں پاؤں باہر نکالے گا, لیفٹ فٹ, اور پھر چپل تلاش کر کے پہن لے گا. لیکن کبھی کبھی صورتحال یہ پیش آتی ہے کہ باپ اور بیٹے مسجد میں گئے ہیں, تو بیٹا پہلے نکل گیا اور باپ کے لیے جوتیاں بالکل مسجد کی بارڈر لائن پر اس نے لا کر کے رکھ دی. استاد ہے, شیخ ہے, کوئی بچے وہاں کھڑے ہیں, انہوں نے کسی بوڑھے آدمی کی خدمت کر دی کہ بھئی عمر میں ہم سے بڑا ہے اور عمر میں بڑے ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے. یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کرے, چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کا احترام کرے. اب بالکل جوتیاں وہاں لا کر کے رکھ دی. اب ہمارے سامنے دو سنتیں ہیں. ایک سنت یہ ہے کہ مسجد سے باہر پہلے لیفٹ فٹ جانا چاہیے. مسجد سے باہر لیفٹ فٹ جانا چاہیے. اور دوسری سنت یہ ہے کہ چپل یا جوتی کے اندر پہلے رائٹ فٹ جانا چاہیے. اب اگر مسجد سے باہر پہلے لیفٹ فٹ نکالتے ہیں تو لیفٹ فٹ نکالا تو یہ ایک سنت پر تو عمل ہو گیا, لیکن لیفٹ فٹ جوتے میں چلا گیا تو ایک سنت چھوٹ گئی. اور اگر پہلے رائٹ فٹ جوتے میں ڈالتے ہیں تو رائٹ فٹ تو جوتے میں چلا گیا لیکن مسجد سے رائٹ فٹ پہلے نکلا, لیفٹ نکلنا چاہیے, سنت پھر چھوٹ گئی. تو ہمارے اکابر دیوبند کی جو بہت ساری خصوصیات ہیں ان میں سے ایک بہت اہم خصوصیت ہے عشق نبوی اور اتباع سنت. آپ کو ہمارے سب اکابر میں عشق نبوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ملے گا, اور جب عشق نبوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا اتباع سنت. اور اتباع سنت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرح نہیں, کہ جو فقہی اعتبار سے سنت کی کیٹیگری میں ہے ان کا تو ہم اہتمام کرتے ہیں, فرائض کا, واجبات کا نہیں. ان کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر کی زندگیوں کو دیکھو کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے تو پھر بڑی باتوں میں انہوں نے کتنا اہتمام کیا ہوگا. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک شخص جو ہے وہ پینی کی تو حفاظت کرے, دو پینی کی اور پانچ پینی کی اور دس پینی کی, اور پاؤنڈ کو جانے دے, پانچ پاؤنڈ کی نوٹ کو جانے دے, نہیں ہو سکتا. ایک شخص کو آپ دیکھو کہ یہ بہت حسابی ہے اور ایک ایک پینی کو جوڑ کے رکھتا ہے تو سمجھ جانے کہ یہ پانچ پاؤنڈ, دس پاؤنڈ, بیس پاؤنڈ اور پچاس پاؤنڈ کی نوٹ تو کبھی نہیں جانے دے گا. تو ہمارے اکابر کا یہ حال کہ ان کی زندگیوں میں وہ سنتیں جو مستحب کے درجے میں تھی ان کا اس قدر اہتمام تھا کہ یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اوپر کی چیزوں میں سے کسی چیز کو چھوڑتے ہوں. اس لیے ان کی زندگیوں میں اتباع سنت بمانا اتباع شریعت, پوری شریعت ان کی زندگیوں میں تھی, اور حقیقت میں ولی وہی ہے. فرائض واجبات کا اہتمام, سنن موقدہ سنن غیر موقدہ کا اہتمام. بہت زیادہ اہتمام تھا ان کی زندگی میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابرین دیوبند کی جو خصوصیتیں ہیں کئی ہیں, اس وقت ان کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ان میں سے ایک بہت اہم خصوصیت عشق نبوی اور اتباع سنت. وہ یہ تو لازم ملزوم ہے, اگر اتباع سنت ہے تو عشق ہوگا اور عشق ہے تو اتباع سنت, عشق نبوی اور اتباع سنت. اور درجنوں واقعات اس کے ملتے ہیں. اور اسلام کی تاریخ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے لے کر آج تک جس خطے میں جو بھی صحیح العقیدہ مسلمان رہے ہیں اور وہ ولایت اور تقوی کے مقام پر پہنچے ہیں, ان سب کی یہ خصوصیت ہوگی, اتباع سنت اور عشق نبوی. اس لیے کہ اس کے بغیر ایک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے لیے جوتیاں وہاں جب رکھ دی جاتی تھی تو اب سنت پہ عمل کیسے کرے؟ اب آپ سب کہیں گے کہ ایسا کرتے ہوئے تو ہم بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں, بہت لوگ ایسا کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ حضرت گنگوہی ہی سے سب نے سیکھا ہے. یہ جو لوگ ایسا کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں نا, یہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے. اور یہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فیض جو ہے, یہ جو جتنا روحانیت میں اعلیٰ ہوتا ہے اس کی تعلیم میں اتنی ہی برکت ہوتی ہے. اسی لیے بزرگان دین سے تعلق رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, متقیوں کے ساتھ تم تعلق رکھو. اس لیے کہ اس سے آپ جو سیکھیں گے وہ زندگی میں آئے گا. اور جو تقوی والا نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے کہ علم میں بھی بہت اونچا ہو اور تقریر بھی بہترین کرے, بہترین تقریر کرے, لیکن قلب پر اس کا اثر نہیں ہوتا. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, جو بات دل سے نکلتی ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اخلاص کے ساتھ جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں. طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, یعنی اس بات میں پر نہیں لیکن وہ بہت اونچے تک لے جاتی ہے وہ بات. ہمارے حاجی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے بھائی جان عبد المعید حفظہ اللہ تعالی میری عمر کے ہیں, باضابطہ عالم نہیں ہیں, کسی جگہ پر مدرسے میں درس نظامی نہیں پڑھا, لیکن اپنے والد سے اکتساب فیض خوب کیا, بہت قریب رہے, اپنے والد کی ان پر توجہ رہی. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے شیخ تھے. تو میں یہ بھائی جان عبد المعید حفظہ اللہ تعالی کی مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ اتنے مشہور بھی نہیں ہیں, ابھی عمر بھی اتنی نہیں ہے, کہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے, ذاتی اپنا میں اپنا خود کا تجربہ آپ سے میں عرض کر رہا ہوں, کہ وہ جب واعظ کرتے ہیں تو واعظ میں دو چیزیں بہت امتیازی پاتا ہوں ان کے واعظ میں, دو چیزیں بہت امتیازی. یہ مفتیان کرام علماء کرام بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بھائی جان کی تقریر بہت غور سے سنی ہے, وہ بھی میری تائید کریں گے. ایک تو یہ کہ غیر عالم ہونے کے باوجود آدھ گھنٹے کی, پون گھنٹے کی, ایک گھنٹے کی تقریر کریں گے اور اس میں جتنی باتیں کہیں گے اس میں جھول نہیں ہوتی, غلطی نہیں کرتے. حسد کے بارے میں بات کریں گے, اس پر حدیث بھی بیان کریں گے, کوئی تفسیر بھی کتابوں میں بزرگوں کی دیکھ کر کے وہ بیان کریں گے, جھول نہیں ہوتی, غلطی نہیں کرتے وہ. ایک یہ بات, غلطی نہیں کرتے. ہمارے ڈاکٹر صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی عالم نہیں تھے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے وہ, غلطی نہیں کرتے تھے. ایسی غلطی نہیں کہ علماء کہیں کہ بھائی آپ غیر عالم ہیں اور آپ کیا کہہ گئے, ایسا نہیں ہوتا تھا. بھائی جان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے اور مزید اللہ تعالیٰ انوار و برکات سے ان کو معمور کرے اور بہت آباد کرے ان کو, ہمارے حضرت کے فیض کو ان کے ذریعے اللہ پورے عالم میں عام فرمائے, اور ہمارے حضرت کی خانقاہ کو ان کے ذریعے خوب آباد فرمائے, ان کی عمر میں خوب برکت دے. یہ چیز میں نے دیکھی کہ غلطی نہیں کرتے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ پوری تقریر کے دوران ایک خاص اثر محسوس ہوتا ہے, ڈاکٹر صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہ حالت تھی. ایک خاص اثر محسوس ہوتا ہے. ڈاکٹر صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سب سے پہلی مرتبہ انگلینڈ کے دورے پر آئے, تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہم نے ان کو دیکھا تھا تو بہت زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے, بالکل خاموش رہتے تھے. یعنی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں بھی اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے الگ ہوتے تھے دوسرے کمرے میں, بہت زیادہ بولنا نہیں ہوتا تھا, ہنسی مذاق یا نہیں, اخلاق کے ساتھ سب کے ساتھ بہت ادب سے رہتے تھے. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چلے جانے کے بعد جب ان کو بزرگوں نے جانشین مقرر کیا کہ اب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خان کا یہ سنبھالیں گے, اس کے بعد بھی اور ان کے چلے جانے کے بعد بھائی جان کو جانشین بنایا, ان میں بھی علماء کا ادب اعلیٰ درجے کا میں نے دیکھا. دونوں میں سے کسی ایک کے اندر بھی تعلی نظر نہیں آتی کہ اب ہم ایک بڑی خانقاہ کے شیخ ہیں اور حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حلقہ تھا جو اب ہمارا حلقہ ہو گیا. نہ, ان کے بھی بہت مرید ہیں. ڈاکٹر صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کئی مرید تھے اور بھائی جان کے بھی بہت مرید ہیں, لیکن علماء کے سامنے کہ بھائی ہم غیر علماء ہیں, ادب سے بیٹھتے تھے. حالانکہ بہت سے علماء سے بہترین تقریر کر لیتے تھے اور بہت ہی پورا اثر اثر انگیز. تو ڈاکٹر صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جانشینی ہوئی تو ہمیں خوشی تو ہوئی, اس لیے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا بہت گہرا تعلق تھا, ڈاکٹر صاحب سے اسی وجہ سے دوستی تھی, محبت تھی. لیکن ایک قسم کی دل میں کھٹک سی محسوس ہوئی کہ کہاں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کہاں ڈاکٹر صاحب, اور یہ تو بولتے نہیں. اب یہ خانقاہ چلانے کے لیے کبھی ان کو تقریر کرتے ہوئے ہم نے نہیں سنا. لیکن جب یہ پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے اور لیسٹر میں اس سفر میں سب سے پہلا بیان ان کا مسجد عمر میں ہوا اور میں خود بھی حاضر ہوا وہاں, اور میں بہت ان ایزی تھا کہ پہلا سفر ہے حضرت ڈاکٹر صاحب کا اور اتنی بڑی مسجد میں ہم نے بیان ان کا رکھا ہوا ہے, اللہ کرے کہ عمدہ بیان ہو جائے. بہترین بیان کیا ڈاکٹر صاحب نے, دل باغ باغ ہو گیا, دل باغ باغ ہو گیا. جس موضوع پہ بولے اتنا عمدہ بولے اور اثر بھی بہت زیادہ. تو میں نے وہاں پر ایک عالم کو دیکھا جن کے بارے میں مجھے ایسا خیال تھا کہ یہ مستقل ارادہ کر کے نہیں آئے ہیں, یہ ایسے ہی نماز میں آئے ہوں گے تو بیٹھ گئے ہوں گے. وہ پورے بیان میں زار و قطار ہوتی تھی اور میں نے دیکھا کہ وہ دوسرے دن مسجد نور میں بھی آ گئے اور اس میں بھی میں نے دیکھا کہ زار و قطار روتے رہے, اور وہ مجھے پوچھنے لگے کہ ان کا اور کوئی بیان ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں ان کا اور بھی بیان ہے, شاید مسجد فلاح میں بھی ہوا تھا, وہاں بھی پہنچ گئے, وہاں بھی زار و قطار روتے رہے, اور ہمارے یہاں طلبہ میں بیان ہوا اس میں بھی وہ پہنچ گئی اور زار و قطار روتے رہے. اثر انہوں نے اتنا محسوس کیا. اور ہمارے بھائی جان بھی جب بیان کرتے ہیں تو اثر ہوتا ہے اس کا. ہمارے حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی میں بطور مثال کے پیش کرتا ہوں, لیکن ان کا آج اس لیے میں نے پہلے ذکر نہیں کیا کہ کسی کو ایسا ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب ایک مشہور شخصیت تھے, لوگوں کو ان سے عقیدت تھی, تو اس عقیدت کی وجہ سے وہ متاثر ہوتے تھے. کوئی کہہ سکتا ہے. تو میں ہمارے طلبہ کو بھی کہتا ہوں کہ حافظ پٹیل صاحب کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے باضابطہ عالم نہیں تھے, اور دعوت و تبلیغ کی تحریک سے منسلک تھے, تو آپ کا ایک میدان تھا اپنا, لہذا آپ کی گفتگو بھی اسی میدان میں رہتی تھی. تو جب وہ گفتگو کرتے تھے تو اپنی ان کی گفتگو میں ریپٹیشنز بہت ہوتے تھے. قصوں کا ریپٹیشنز, حدیثوں کا ریپٹیشنز, جو بھی بات ملفوظات سناتے تھے وہ ریپٹیشنز. تو میں ہمارے طلبہ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات نے خود بھی محسوس کیا ہوگا, میں نے خود بھی محسوس کیا ہے کہ حافظ صاحب جب گفتگو کرتے تھے تو پورا مجمع جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور اخیر تک متوجہ رہتا تھا اور دل میں لوگوں کو ایک اثر محسوس ہوتا تھا. حالانکہ وہ باتیں ہوتی تھیں جو پہلے سے ہم نے سنی ہوئی ہوتی تھی. یہ تو حافظ صاحب وہی بات دوبارہ کہہ رہے ہیں, یہ کیا چیز تھی؟ یہ اثر. تو شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, یہ بات میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ تعلیم, تعلیم یعنی سکھانا, سکھانا. اللہ اگر چاہے تو اللہ تعالی شانو فاسق فاجر سے بھی آپ کو دینی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, اور پہنچتا ہے کبھی کبھی. قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دوسروں کی محنت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے, انہوں نے دوسروں کی باتیں سن سن کر اپنی زندگی سنوار لی ہوگی, اور جو بولنے والا تھا وہ فسق و فجور میں مبتلا تھا, وہ جہنم میں جائے گا. لیکن عموماً بالعموم ہوتا یہ ہے کہ جو نیک ہوتا ہے, نیک, اس کی نیکی کی برکت سے تعلیم میں اثر ہوتا ہے اور لوگ ترقی کرتے ہیں. تو شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیض پہنچانے والے بزرگ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک کم درجے کے, ایک اعلیٰ درجے کے, یا ایک پہلے درجے کے, دوسرے درجے کے. جو دوسرے درجے کے ہوتے ہیں وہ جب بولتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں تو نفع ہوتا ہے, ان کی صحبت سے نفع ہوتا ہے لیکن کم. اور دوسرے درجے کے وہ بزرگ ہیں کہ وہ بولیں یا نہ بولیں, ان کے پاس آپ گئے تو آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا, تغیر آئے گا. اور شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو دوسرے درجے کے بزرگان دین ہیں ان کی مثال پھلدار درخت کے ساتھ میں دیتا ہوں کہ درخت پورا ہوتا ہے تو درخت کے اندر جو مٹھاس ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہے وہ پوری مٹھاس اللہ تعالی شانہ ایک پھل میں جمع کر لیتے ہیں, پھل میں. اب اگر کوئی وہ اس درخت کی چھال کو منہ میں رکھے گا تو مٹھاس نہیں آئے گی, اس کی ٹہنی کو اور برانچ کو منہ میں رکھے گا تو مٹھاس نہیں آئے گی, اس کے پتے کو منہ میں رکھے گا تو مٹھاس نہیں آئے گی. مٹھاس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پھل کو منہ میں رکھنا پڑے گا. پھل کھائے گا تو درخت سے فیض ملے گا, پھل کے علاوہ اور کسی چیز سے فیض نہیں ملے گا. یہ دوسرے درجے کے بزرگ ہیں. تو ان کے پورے جسم میں جو روحانیت ہوتی ہے وہ روحانیت الفاظ کے پھل کی شکل میں جب نکلتی ہے تو حاضرین کو فیض پہنچتا ہے, اور اگر وہ پھل باہر نہیں نکلتا, تو اگر درخت پر پھل نہیں آتا سیزن کے علاوہ میں, تو کوئی فائدہ اسے نہیں اٹھا سکتا. اصل جو فیض ہے, ہاں کچھ نہ کچھ فیض ضرور پہنچے گا. نیچے لکڑیاں گری ہوئی ہوں گی, وہ لکڑیوں کو لے جا کر کے چولہا جلائے گا, گرمی میں اس کے نیچے سایہ ملے گا, فیض کچھ نہ کچھ تو ملے گا, لیکن اصل جو فیض ہے. اور شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پہلے درجے کے جو بزرگ ہیں کہ وہ بولتے ہیں تو بھی فیض پہنچتا ہے, وہ مسکراتے ہیں تو بھی فیض پہنچتا ہے, وہ روتے ہیں تو بھی فیض پہنچتا ہے, وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں اس سے بھی فیض پہنچتا ہے, وہ ڈانٹتے ہیں اس سے بھی فیض پہنچتا ہے, اور وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں اس سے بھی فیض پہنچتا ہے. اس کی مثال شیخ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شوگر کین کے ساتھ دی ہے, گنا. کہ شوگر کین میں جہاں منہ مارو وہاں سے آپ کو مٹھاس ملے گی, نیچے سے اوپر تک, جہاں آپ نے منہ مارا جو حصہ بھی آ گیا فائدہ. اس تمہید سے میں دو باتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ایک بہت بڑا طبقہ یہاں وہ بیٹھا ہوا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ میری زندگی میں دین آئے بلکہ میری زندگی میں بھی پورا دین آئے اور میرے ذریعے آگے امت میں بھی دین آئے. تو امت میں دین لانے کے لیے خود کو بنانے کی ضرورت ہے. پھل کھٹا ہوگا تو اسے منہ میں کون ڈالے گا؟ باسکٹ کی باسکٹ کھٹے پھلوں کی اگر آپ میرے یہاں بھیج دیں کہ مدرسے میں طلبہ کو کھلانا اور ہم طلبہ کو یہ کہیں کہ بھائی دیکھو یہ پھل تمہارے لیے آئے ہیں, کون کھائے گا؟ کھٹے پھل, کڑوے پھل. اپنے دل پر, باطن پر محنت کر کے, اپنے باطن کو صاف کر کے خود کو اتنا میٹھا بنا لو کہ آپ جہاں کہیں جائے آپ کے ذریعے نبوی فیض, روحانی فیض, دینی فیض, بزرگوں کا فیض عام ہو. ہاں یہ کام اگر نہیں کریں گے تو فیمس تو ہو جائیں گے, اس لیے کہ آپ اگر لیکچرنگ پر محنت کریں گے تو اچھے اچھے الفاظ, بہترین الفاظ, بہترین تقریر, محنت کریں گے اس فن پر تو آپ لیکچرر ہو جائیں گے. پوری دنیا سے آپ کو بڑے بڑے کانفرنسوں میں بلائیں گے, اس لیے کہ کراؤڈ کو پول کرنے کے لیے آج کل لوگ بلاتے ہیں کہ کراؤڈ پولر کون ہے, اور پہلے زمانے میں یہ تھا کہ ہارٹ پولر کون ہے, دلوں کو کون پول کرتا ہے. تو اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیچارے ڈھیلے ڈھالے بیان کرنے والے مولانا ہیں, لیکن ان کو بلائیں گے تو دل پر اثر ہوگا تو کوئی بات نہیں. 50 آدمی آئیں گے جلسے میں, 50, لیکن 50 کے 50 قلوب منور ہو جائیں گے. اور یہ صاحب کراؤڈ پولر تو ہے لیکن ہارٹ پولر نہیں ہے, تو ان کو بلانے سے 500 کا مجمع ہو جائے گا لیکن کسی کے دل میں کچھ پڑے گا نہیں, تو اس جلسے کا کیا فائدہ؟ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ تقریر کون بہت عمدہ کر سکتا ہے, بولنے میں کون بہت ماہر ہے, نہیں, یہ دیکھتے تھے کہ روحانیت کس کے پاس ہے. اسی لیے ایسے بزرگوں کو لاتے تھے کہ جو بیٹھتے تھے اور 10-15 منٹ میں تقریر کر کے بیٹھ جاتے تھے دعا کر کے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جن حضرات نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کر پاتے تھے. ہاں دیکھو, اس سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لمبی لمبی تقریریں کر پاتے ہیں وہ ہارٹ پولرز نہیں ہوتے ہیں, اگر ان میں تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت لمبی تقریر کر لیتے تھے, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت عمدہ تقریر کر لیتے تھے. آج بھی ہمارے بہت سے ایسے اکابر ہیں جو بہت عمدہ تقریر کر لیتے ہیں اور ہارٹ کو بھی پول کرتے ہیں اور لائف میں چینجز بھی آتے ہیں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بہت لمبی تقریر کر لیتے تھے, عمدہ تقریر. اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں, اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں. تقریر کر لیتے تھے 15 منٹ 20 منٹ, عمدہ باتیں ہوتی تھی. مغز عوام میں سے تو بہت سے لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کتنی اونچی باتیں کہہ گئے ہیں, علماء سمجھ سکتے تھے, خالص علمی مزاج کے آدمی. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی خالص علمی مزاج کے آدمی تھے. تو دائیں اور بائیں تقریر میں اتنے ماہر نہیں, اور درمیان والے تقریر میں ماہر, اچھا بہت عمدہ تقریر کر لیتے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ, لمبی, لیکن تینوں کے تینوں ہارٹ پولر تھے, دلوں کو کھینچ لیتے تھے, بات کرتے تھے سیدھی دل میں اتر جاتی تھی, دل متاثر ہو جاتا تھا, زندگیوں میں تبدیلی آتی تھی. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی دین آئے اور اس کے بعد آگے بھی دین دوسروں کی زندگیوں میں آئے, تو بس تھوڑا وقت نکال کر کے تزکیہ کی بھی محنت کر لو. تزکیہ کی برکت سے دل درست ہو جاتا ہے اور دل کا اثر زبان پر پڑتا ہے, اور پھر زبان جو بولتی ہے اس کا اثر قلوب پر پڑتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے, دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ والی بات کرتا ہے. کنزرویٹو کا ایک ایم پی کنزرویٹو کی پارٹی کو چھوڑ کر وہ لیبر پارٹی میں چلا جاتا ہے, تو اب تعلق کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ ختم ہو گیا اور اللہ سے لیبر پارٹی سے ہو گیا, تو وہ بات کنزرویٹو والی نہیں کرے گا, لیبر پارٹی والی کرے گا. جہاں کہیں وہ کھڑا ہوگا تو اس کی گفتگو میں لیبر پارٹی کی رعایت ہوگی, وہ اس کی پوری پالیسی سے واقف ہو جائے گا. تو جب اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے گا اور دنیا سے تعلق کم ہو جائے گا تو پھر اللہ والی بات ہماری زبان سے شروع ہو جائے گی. اللہ ایسی ایسی مثالیں دل پر ڈالے گا اور سچویشن سے ایسی اللہ نکالے گا کہ عقل حیران ہو جائے گی کہ یہ تو میں نے مطالعہ بھی نہیں کیا تھا, سٹڈی بھی نہیں کیا تھا, اور اس نے یہ سوال پوچھا, میں ایک سچویشن میں آ گیا, کیسے؟ یہ اللہ نے نکالا, آپ نہیں نکلے, اللہ نے نکالا آپ کو. اور اس کی وجہ سے پھر آدمی کا ایمان اور یقین اللہ پر توکل بڑھتا جاتا ہے کہ یار یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا, یہ کہاں سے میرے ذہن میں آ گیا, میرے اللہ نے کیا, میرے اللہ نے کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں پر شہرت کے پیچھے میرے بھائیوں مت پڑو, مشہور بننے کی فکر مت کرو, مقبول بننے کی فکر کرو. مشہور بن کر کیا کریں گے, مشہور بن کر کیا کریں گے, مقبول بنو. گھوڑا بھی دنیا میں تو مشہور ہو جاتا ہے, بہت اچھا ریسنگ گھوڑا ہوتا ہے تو جن کو ہارس ریسنگ کا شوق ہوتا ہے ان میں وہ گھوڑا مشہور ہو جاتا ہے بھائی. شہرت تو ہر قسم کے, مقبولیت اصل چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مقبولیت ملے, اور اللہ کے یہاں جب مقبولیت ملے گی تو پھر وہ مقبولیت نیچے اترے گی مخلوق کے دلوں میں بھی. اصل مقبولیت یہ اصل اوپر پہلے اور پھر نیچے, اللہ کے یہاں پہلے قبولیت ہو جاوے اور پھر نیچے اترے, ترتیب یہی ہے. حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اذا احب اللہ عبدا نادا جبریل, پہلے اللہ کو محبت ہوتی ہے, پھر جبریل کو محبت ہوتی ہے, پھر آسمان والوں کو محبت ہوتی ہے, پھر زمین والوں کو محبت ہوتی ہے. یہ اصل محبت ہے. اور اگر شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں ہے اور عوام الناس آپ پر عاشق ہو گئے ہیں تو یہ ترتیب الٹی ہو رہی ہے. اس لیے کہ شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو محبت ہے. تو سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ لوگ مجھ سے محبت کر رہے ہیں, یہ محبت کیسی ہے؟ یہ اوپر والی محبت نہیں ہے, یہ کوئی دوسری محبت ہے. مقبولیت کے لیے محنت کرو میرے بھائیوں, شہرت کے لیے نہیں. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سمندر میں جھاگ فوم جیسا جو ہوتا ہے, انگلش میں اس کا مجھے نام معلوم نہیں, فوم جیسا جو جھاگ ببلز ہوتے ہیں سمندر میں, وہ اوپر ہوتے ہیں, اور موتی کہاں ہوتا ہے؟ نیچے. تو پبلک آئی میں موتی زیادہ آتا ہے یا فوم زیادہ آتا ہے؟ فوم زیادہ آتا ہے. تو شہرت فوم کو زیادہ ملتی ہے, موتی کو تو کوئی جانتا نہیں, وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ فوم سب کو نظر آتا ہے, یہ اوپر جو ببلز ہیں یہ سب کو نظر آتے ہیں, لیکن یہ جو فوم ہے اور یہ جو اوپر ببلز ہیں ان کو نیست و نابود ہونے میں دیر نہیں لگتی, ان کے لیے بقا نہیں ہے, ان کے لیے کوئی سیفٹی نہیں ہے. اور وہ موتی جو ہے چھپ کر کے پڑا رہے گا, دنیا میں کسی کو اس کا پتا نہیں چلے گا, لیکن جب وہ اپنی جگہ سے اپنے وقت پر نکلے گا تو پوری دنیا کی نظر اس کی طرف اب کھینچ لے گا. یہ ہے مقبولیت. جو تقوی کی محنت کرتا ہے وہ چھپا رہتا ہے, اور اس کا جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اسے پھر پوری دنیا کے سامنے کر دیتے ہیں. وہ موتی ہے, موتی وہ بادشاہ کے سر پر اپنی جگہ پاتا ہے, بادشاہ کے کراؤن میں جگہ پاتا ہے. اور یہ جھاگ کا تو کوئی اعتبار نہیں, شہرت, نام, فیم نہ. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے. تو جب اللہ کو ٹارگٹ بنائیں گے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ کو ہدف, اللہ کو مقصود بنائیں گے, اللہ راضی ہو جائے, تو جیسے ہی خیال آئے گا کہ یہ کام کر لینا چاہیے تاکہ لوگ واہ واہ کریں, تو فوراً کہ نہیں نہیں اللہ ٹارگٹ ہے میرا, تو اللہ آبجیکٹو ہے, اللہ ہدف ہے, اللہ گول ہے, اگر میں یہ کرنے جاؤں گا تو اس سے تو اللہ وہ فوراً بیٹھ جائے گا. اور وقت آئے گا, ایسے لوگوں کا وقت آتا ہے, اللہ انہیں ضرور مقبول بناتے ہیں, بہت کام لیتے ہیں, اور یہاں نہیں تو آخرت میں تو مقبولیت کہیں نہیں گئی. تو کون سی مقبولیت اچھی ہے, دنیا کی 50-60 سال کی زندگی کی مقبولیت اور شہرت, یا ہمیشہ کی ہمیشہ زندگی کی شہرت اور مقبولیت؟ تو پہلی بات یہ عرض کر رہا تھا, اور دوسری بات یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ تعلیم میں ایک فاسق فاجر آدمی سبق پڑھاتا ہے اور دوسرا ایک تقوی والا آدمی سبق پڑھاتا ہے, سبق یہ بھی یاد کرا لے گا, سبق یہ بھی یاد کرا لے گا, لیکن اس کے سبق یاد کرانے سے زندگی میں, عملی زندگی میں کچھ نہیں آئے گا. اس کے سبق یاد کرانے سے عملی زندگی میں آئے گا کچھ. اسی لیے آپ دیکھیے بزرگان دین کی سوانح کو پڑھیے تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اتنی سال کی عمر میں انہوں نے بسم اللہ فنا بزرگ سے کی, یعنی الف با تاسا کی بسم اللہ بھی وہ بزرگوں سے کراتے تھے, انتظار کرتے تھے. اس زمانے میں ہمارے زمانے کی طرح نہیں, کبھی اس علاقے سے بزرگ حضرت کا دورہ ہو گیا کہ شیخ الہند تشریف لائیں گے بسم اللہ ان سے کرائیں گے کہ کم سے کم وہ ابتدا برکت والی ہو جائے. اور اس کے بعد دیکھیے سوانح کو دیکھیے, اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ انہوں نے حفظ شہر کے فنا حافظ جی سے کیا, حافظ جی عالم نہیں, حافظ جی سے کیا, جو تہجد گزار تھے, جو یوں تھے جو یوں تھے جو یوں تھے جو یوں تھے. ماں باپ انتخاب کرتے تھے کہ میرے بیٹے کے مکتب کی تعلیم کے لیے بھی میں فنا استاد کو منتخب کرنا چاہتا ہوں, اور اسی وجہ سے وہ پھر آگے جا کر کے بڑے ہوتے تھے. آج کل یہ اہتمام نہیں ہے, اس لیے کہ لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں, لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی کورس سے آدمی کو انفارمیشن ملتا ہے. کورس تو کیا سکھاتے ہیں, لفظ سکھاتے ہیں. کورس کیا سکھاتے ہیں, الفاظ. اور انسان کون بناتا ہے, انسان کو انسان بناتا ہے, انسان انسان کو بناتا ہے انسان. کورس تو صرف الفاظ سکھاتے ہیں, انسان کو آدمی انسان بناتا ہے, صحبت بناتی ہے. کون ٹیچر ہے, کون معلم ہے, یہ بہت کام کی بات بیچ میں آ گئی میرے بھائیو. اس کی طرف توجہ کرو کہ ہمارے بچوں کا مدرس کون ہے, ہمارے بچوں کا استاد کون ہے, کون پڑھا رہا ہے ہمارے بچوں کو, اس کا بہت فرق پڑتا ہے. تو فیض باطن جو ہے, فیض باطن جب تزکیہ ہوگا تو فیض باطن اس دل سے آگے چلے گا. یہ اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سینہ بسینہ یہ روحانیت, یہ فیض, یہ پہنچتا ہے. اگر ہمارے دل میں وہ آ گیا تو آگے بہت لوگوں کو ہم سے نفع ہوگا, اور ہمیں بھی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایسے علماء کا انتخاب کرنا چاہیے اور ان کی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے تاکہ جلدی جلدی ہماری زندگی میں دین آئے. سنیں گے تو بہت, لیکن زندگیوں میں دین نہیں آئے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ جو واقعہ ہے اس پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا کہ بہت لوگ کرتے ہیں. تو دیکھو حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ واقعہ جو ہے اس سے بہت لوگ واقف نہیں ہیں, اور جو لوگ واقف ہوئے ہوں گے وہ بھی اس طرح کبھی کبھار انہوں نے یہ سن لیا ہوگا, لیکن پھر بھی پوری دنیا میں آپ کو ہزاروں آدمی ایسے ملیں گے جو اس پہ عمل کرتے ہیں. کیسا فیض حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا پھیلا, اور عمل کر کے دونوں سنتوں پر. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس کو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بھی دیکھا ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ تو ان کی گود میں کھیلے ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی ان سے استفادہ کیا ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بچپن میں تھے تو ان کی گود میں کھیلے ہیں. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی دیکھا تھا کہ جب وہ مسجد سے باہر نکلتے تھے تو چھوٹے بچے کو بھی اتنا تو یاد رہ جاتا ہے نا, 4-5 سال کی عمر کا, کہ نکلتے تھے تو پہلے لیفٹ پاؤں نکالتے تھے, لیفٹ لیگ, لیفٹ فٹ, اور لیفٹ فٹ نکال کر کے جوتے کے اوپر رکھتے تھے, اور پھر رائٹ نکال کر کے سیدھا جوتے کے اندر, اور پھر لیفٹ کو جوتے کے اندر رکھتے تھے. دیکھو دونوں سنتوں پر عمل کرتے تھے. یہ کب ہو سکتا ہے, اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ عشق نبوی ہو اور دل میں سنتوں پر عمل کرنے کی فکر ہو, تو اللہ تعالی شانہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کی اتباع سنت ہے, اتباع سنت. اور یہ جو بڑے لوگوں کے یہاں جو سلام کا جو طریقہ ہے وہ بولتے ہیں کہ آداب, آداب, یعنی آپس میں جب ملتے ہیں تو حاضر آداب, یہ طریقہ ہوتا تھا, آج کل بھی ہوگا آداب. اور بعض جگہوں کے اوپر حضور سلامت, حضرت سلامت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں، آداب ہے، اسے ہاتھ اٹھا کر کے جھکتے ہیں، آداب. یا حضور سلامت، حضرت سلامت. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس پر ایک لطیفہ بھی لکھا ہے. لطیفہ یہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کہیں جا رہے تھے، راستے میں شہزادہ ملا. یہ لطیفہ لطیفہ ہی نہیں، حقیقت میں قصہ ہے یہ، لیکن لطیفہ بن گیا. تو یہ بیچارہ گنوار تھا، تو اس نے کہا باہر گاؤں سے آیا ہوا تھا، تو گاؤں میں تو کوئی وہاں ایسا بڑا تھا نہیں کہ آداب یا حضرت سلامت کہے. تو اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وہ جو شہزادہ تھا، اس کے ساتھ جو خدام تھے، انہوں نے اس کو گستاخی سمجھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو اکانومی سلام ہے، یہ تو کامن لوگوں کے لیے ہے، ہم تو شہزادے ہیں، یہ گستاخی کی ہمارے حق میں، ہمیں تو حضرت سلامت کہنا چاہیے، حضرت سلامت. تو پیٹا اس کو اور کہا کہ گستاخی کرتا ہے. تو کہا گستاخی، میں نے تو سلام کیا. کہا کہ نہیں، کہو حضرت سلامت. تو اس نے کہا کہ بھئی حضرت سلامت، حضرت سلامت. کسی طرح اپنی جان بچا کر کے چلے گئے. اب نماز کا وقت ہوا تو اذان ہوئی، اذان ہوئی تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور جماعت میں شریک ہو گئے. جماعت میں شریک ہو گئے تو امام صاحب نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ ان صاحب کو ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو وہ چاروں طرف سے پٹائی شروع ہو گئی تھی. یہ تو نماز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ شہر کی مسجد کا بھی قانون کچھ اور ہو، تو کہیں فرشتے میرے اوپر نہ حملہ کر دیں. تو بیٹھے بیٹھے سو، حضرت حکیم الامت نے یہ واقعہ لکھا ہے، بیٹھے بیٹھے وہ سوچ رہے ہیں کہ اب میں کیا کروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا کروں میں. اور اڑوس پڑوس میں کچھ نہ کچھ آواز آ بھی جاتی ہے بعض لوگ. اور یہاں ضمناً میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ دیکھو بھائی، نماز میں جو قرات کرتے ہیں تو قرات میں ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے، زبان کا ہلنا ضروری ہے، یعنی قرات ہونی چاہیے. بہت سے لوگ جو ہیں منہ بند کر کے کھڑے رہتے ہیں اور ان کو وہ جو قرآن میں وہ امیجن کرتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی لیے جب ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ بہت جلدی رکوع کر لیتے ہیں، اصل میں وہ پڑھتے نہیں نا، وہ تو ایسے ہی. آپ کو اگر کہا جائے کہ یہ ایک صفحہ آپ پڑھ لو تو آپ یوں کر کے آدھی منٹ میں پڑھ جائیں گے، اور آپ کو کہا جائے کہ سب کو پڑھ کر کے سنا ہو تو آپ کو تین منٹ لگے گی. کئی لوگوں کو میں بھی دیکھتا ہوں، میں تو متوجہ بھی کرتا ہوں ان کو تاکہ ان کی نماز خراب نہ ہو. ایسے جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، لیکن نظر پڑ جاوے اور ایسا لگے کہ یہ تو بالکل خاموش کھڑا ہے. اسی لیے فقہا یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے زور سے قرات کرنی چاہیے کہ خود کو سنائی دے، یعنی یقین ہو جائے کہ آپ پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے سلام پھیرا اور یہ کہا کہ حضرت سلامت ورحمۃ اللہ، اور حضرت سلامت ورحمۃ اللہ. اب ادھر حضرت سلامت ورحمۃ اللہ، حضرت سلامت ورحمۃ اللہ، تو وہاں جو مصلی تھے وہ سب کھڑے ہو گئے کہ نالائق مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے اور نماز کی مذاق اڑاتا ہے، حضرت سلامت تو مالدار ہو گیا ہوتا، یا نماز کا اس سے کیا تعلق. وہاں بھی پیٹا اور یہاں پیٹنے کے قریب تھا اور ہاتھ جوڑا کہ میری بات تو سن لو. اور اس نے پھر یہ سمجھایا کہ وہاں چونکہ میں پیٹا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ بھئی شہر کا دستور الگ ہوگا، گاؤں کا دستور الگ ہوگا، کہیں فرشتے مجھے نہ پیٹ لے. تو آداب، حضرت سلامت. تو حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کو ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، اور وہ بیت الخلاء سے جب حضرت استنجا کر کے تشریف لائے تو اس نے سوچا کہ یہ بھی بڑے آدمی ہیں تو ان کو بھی بڑے لوگوں والا سلام کرنا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ آداب. تو حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بے ادب، اس کو اتنا معلوم نہیں. حضرت نے غصے میں فرمایا کہ یہ کون بے ادب ہے جس کو شریعت کا ایک ادب بھی معلوم نہیں، ایک معمولی ادب اسے معلوم نہیں. اور ایک صاحب آئے اور بولے حضرت سلامت، تو آپ کے چہرے پر غصے کا اثر ظاہر ہو گیا اور فرمایا کہ یہ حضرت سلامت والا کون ہے، یہاں تو مسلمانوں والا سلام چاہیے. یعنی چھوڑے، اگر کوئی حضرت سلامت کہہ دے تو اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، اس نے فرض نہیں چھوڑا، واجب نہیں چھوڑا، لیکن سنت طریقے کے خلاف اسے برداشت نہیں کیا. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں عمل کی بہت توفیق عطا فرماوے. تو ہمارے اکابر کا جو ایک ترئی امتیاز ہے وہ ہے عشق نبوی اور اتباع سنت. اسی کے واقعات مزید بھی بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اور بس سنتوں کو زندگیوں میں لاؤ بھائی، سنتوں کو زندگیوں میں لاؤ. اور سنت میں سب سے بڑی سنت کون سی ہے؟ فرض. سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو سب سے بڑی سنت تو فرض ہے، اس کے بعد پھر واجب، اس کے بعد پھر سنت موکدہ، اس کے بعد سنت غیر موکدہ، اور اس کے بعد مستحب. تو کھانے پینے کی سنتوں کا بھی خیال رکھو، سونے کی سنتوں کا بھی خیال رکھو، ملنے جلنے کی سنتوں کا بھی خیال رکھو، اور سنت موکدہ، سنت غیر موکدہ، فرائض، واجبات، ان کا بھی خیال رکھو. اور ہم جو دعوت و تبلیغ کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، علماء کی مجلسوں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، خانقاہوں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، تو ہمارے اندر اتباع سنت کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے. ان کاموں میں برکتیں ہیں. ہمارے اکابر کے یہ جو کام ہیں، دعوت و تبلیغ کے، خانقاہوں کے، مدارس کے، علماء کی مجالس، ان میں برکت ہے. ان کی برکتوں سے سنتوں کا شوق آ جاتا ہے، الحمدللہ بہت اچھا. لیکن اس میں ہم بہت محدود رہتے ہیں، بہت محدود رہتے ہیں. تو دعوت و تبلیغ میں جاتے ہیں تو وہاں کھانے کی سنت بیان ہوتی ہے، پینے کی سنت بیان ہوتی ہے، سونے کی سنت بیان ہوتی ہے. تو مقصد دعوت و تبلیغ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی زندگیوں میں اتنی ہی سنتیں لائے، یہ تو بطور نمونہ کے وہاں کے قیام میں جن سنتوں کی مجھے اور آپ کو ضرورت پڑتی ہے ان سنتوں کو بیان کروایا جاتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے حضرت جی مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے کہ جو چھ نمبر ہے دعوت و تبلیغ کے، چھ نمبر، اسے اپنی پوری زندگی میں لاؤ، اپنی زندگی کے ہر کام میں چھ نمبر ہو. کیا مطلب؟ کچھ بھی کرو تو اس میں لا الہ الا اللہ ہو، یقین ہو کہ اللہ کی مدد آئے گی تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یقین ہر کام میں. یہ لا الہ الا اللہ صرف اس وقت نہیں کہ عقائد کے موقع پر، نہ، حضرت جی مولانا عزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زندگی کے ہر کام میں لا الہ الا اللہ ہو. دوا پیتے ہوئے یہ کہ شافی وہ ہے، اگر وہ چاہے گا تو شفا ملے گی ورنہ نہیں. کسی کے پاس مدد لینے کے لیے جاتے ہوئے یہ کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ میری مدد کرے گا ورنہ نہیں. کسی سے سفارش کرواتے ہوئے اگر اللہ چاہے گا تو اس کی سفارش قبول ہوگی ورنہ نہیں. کسی معلم کے پاس جاتے ہوئے اگر اللہ چاہے گا تو اس کے ذریعے علم ملے گا ورنہ نہیں. کسی شیخ کے پاس جاتے ہوئے اگر اللہ چاہے گا تو تزکیہ ہوگا ورنہ نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور جب اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے تو اسے راضی رکھوں گا تو وہ نفع پہنچائے گا. اور اسے راضی رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. کہ میری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی خوبیاں آ جائیں. تو اب یہ محمد الرسول اللہ زندگی کی ہر چیز میں ہو، محمد الرسول اللہ، میری نماز ان جیسی ہو، میرا سونا بھی ان جیسا ہو، میرا کھانا بھی ان جیسا ہو، میری گفتگو بھی ان جیسی ہو، میری معاشرت، میرے معاملات، میری عبادات، میرے اخلاق، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہاں پھر جو ہے اس کے بعد نماز ہے، نماز. تو جیسے نماز میں ظاہری اور باطنی اعتبار سے خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع والا میں ہو جاتا ہوں. نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے. نماز میں جب جی میں آیا رکوع کر لیا، جب جی میں آیا سجدہ کر لیا، جتنے چاہے سجدے کر لیے، نہ، آدمی پورا پابند ہو جاتا ہے ظاہر میں. اور باطن میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر کا خیال مت لاؤ، اللہ کی طرف. تو جس طرح ظاہر اور باطن میں ظاہر اور باطن میں میں پورا تابع ہو جاتا ہوں تو زندگی کے ہر شعبے میں مجھے اللہ کے تابع ہو جانا چاہیے. ہر شعبے میں اللہ کے تابع ہو جانا چاہیے. کھانے میں اللہ کا تابع کہ کہیں حرام تو نہیں, کمانے میں اللہ کا تابع کہ کہیں حرام تو نہیں. نماز زندگی کے ہر شعبے میں ہونی چاہیے. علم و ذکر, علم زندگی کے ہر شعبے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا درجہ کیا ہے, جائز ہے ناجائز ہے. اگر ناجائز ہے تو حرام ہے, مکروہ تحریمی ہے. یہ جائز ہے تو فرض ہے, واجب ہے, مستحب ہے, سو کیا ہے, اس کا درجہ کیا ہے, اور اس کے مطابق عمل کرو. علم, اتنا علم آ جائے. اور ذکر, ہر چیز میں اتنا ذکر آ جائے کہ عمل کرتے ہوئے دل میں یہ خیال آئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس لیے مجھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی کرنا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے. ہر چیز میں ذکر ہو, ہر چیز میں اکرام مسلم ہو, ہر چیز میں, ہر جگہ پر. پہلے شاپنگ کے لیے گئے تو اکرام مسلم, کسی کی عیادت کے لیے گئے اکرام مسلم, مسجد میں وضو خانے میں ہے اکرام مسلم, بیت الخلاء کی لائن میں ہے اکرام مسلم, ہر جگہ اکرام مسلم ہو. اخلاص نیت, زندگی کے ہر کام میں اخلاص نیت ہو کہ میں صرف اللہ کے لیے کروں, اور زندگی کے ہر کام میں دعوت اللہ ہو. یہ نہیں کہ 40 دن کے لیے نکلے تو دعوت اللہ اور پھر 40 دن کے بعد آ گئے تو دعوت اللہ ختم, نہیں. زندگی کے ہر کام میں, کیا مطلب اس کا کہ زندگی کے ہر کام میں آپ جو بھی قدم اٹھائے تو یا تو عملی دعوت دو یا زبانی دعوت دو. آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یا تو زبانی دعوت دو لوگوں کو کہ دیکھو بھائی میں مسلمان ہوں, تم بھی اسلام قبول کرو, اسلام سچا مذہب ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ لیسٹر سے لندن تک کے پورے سفر میں اس طرح آپ بیہیو کرو کہ غیر مسلم آپ کو دیکھ کر آپ سے متاثر ہو کہ یار یہ آدمی کون ہے, اور وہ جستجو پر مجبور ہو جائے کہ یہ کون ہے, یہ ایسا کیوں کر رہا ہے, تاکہ وہ جا کر کے اسلام کے بارے میں اسٹڈی کرے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے 6 نمبر جو ہیں وہ زندگی کے ہر کام میں ہو, ہر نقل و حرکت میں ہو, یہ 6 نمبر ہمارے. اور اسی طرح میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو خانقاہوں میں آتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ بھائی کھانے پینے کی یہ سنت ہے, یہ ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک سنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے. دعوت و تبلیغ میں جب جاتے ہیں تو 10 سورتوں کی تصحیح کراتے ہیں, 10 سورتوں کی, الم طرح سے ون ناس تک. تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی جب بھی میں گیا تو انہی 10 سورتوں کی تصحیح کروائی, وہ تو میری صحیح ہو گئی ہے. تو میں نے کہا کہ اصل میں آپ سمجھے نہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ. آپ کی پہلی مرتبہ آپ گئے تو آپ کو 10 سورتیں انہوں نے درست کرنے کی کوشش کی, لیکن ہو سکتا ہے کہ 40 دن میں 10 سورتیں آپ کی درست نہ ہوئی ہو, تو آپ نے بعد میں کر لی, یہ کر لی نا آپ نے, دعوت و تبلیغ میں جا کر یہ شوق پیدا ہوا نا اور کر لی. اب اس کے بعد وہاں اگر ہر شخص کی ضرورت کے مطابق وہ تصحیح کرائیں گے تو ہر جماعت میں قاری نہیں ہوتا کہ وہ پورے قرآن کی تصحیح کر سکے, نمبر ایک. اور نمبر دو, کسی کو سورہ تبارک الذی صحیح کرنی ہے, کسی کو سورہ یاسین شریف صحیح کرنی ہے, تو ان کا ایک نصاب ہے, نصاب. تو جس کو قرآن صحیح ہے, صحیح نہیں ہے 10 سورتیں وہ صحیح کرے, اور جس کی صحیح ہے وہ ان کو صحیح کرائے جن کی صحیح نہیں ہے, اور باقی گھر لوٹ کر کے پورے قرآن کو صحیح کرے. یہ ایک ترتیب ہے. تو خانقاہوں میں, مدارس میں بھی طالب علموں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی فنا فنا سنت طلبہ کے سامنے بیان کرو. تب گھریلو زندگی کے بہت سے دوسرے کام ہوتے ہیں, ان کی سنتوں کو بیان نہیں کیا جاتا. ایک کک سٹارٹ ہے, ایک ترغیب دیتے ہیں. تو ہمیں جو ہے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے, اور ہمارے خانقاہی بھائیوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے, طلبہ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ مدارس میں, دعوت و تبلیغ میں, خانقاہوں میں جن جن چیزوں کی سنتیں بیان کی جاتی ہیں ان سنتوں کو بھی زندگیوں میں لاؤ, اور زندگی کے تمام مراحل میں کون سی سنتیں ہیں. میں اپنے خانقاہی اور تبلیغی ساتھیوں سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایک عجیب بات نہیں ہمیں لگتی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کھانے کی سنت تو سیکھ لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, اور کسی کو بھی کہو تو وہ فر فر سنا دے گا, لیکن اگر کہا جائے کہ بھئی نماز میں کتنی سنتیں ہیں, چلو بتاؤ نماز آپ کی سنت کے تو نماز محتم بشان کھانا تو کھا رہے ہیں سنت طریقے کے مطابق اور نماز ہماری اللہ کے یہاں جا رہی ہے تو نبوی ٹریڈ مارک کے بغیر وہ سنت طریقے کے وہ اعلیٰ درجے کی نہیں ہے اعلیٰ درجے کی نہیں ہے. میں آپ کو ایک قصہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک صاحب تھے انہوں نے کسی بزرگ سے سنا یا تو حدیث سنی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے یا کسی بزرگ کی طرف سے کوئی بات سنی حدیث یا کسی صحابی کا قول کہ بھئی جو شخص بہت دھیان کے ساتھ دو رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اسے جنت میں بدلے میں ایک حور عطا فرماتے ہیں. انہوں نے نماز پڑھی اور رات کو جب سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں دیکھا کہ بہت خوبصورت حور ہے اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تمہاری حور ہے جو تم نے نماز پڑھی تھی اس کے بدلے میں. یہ بہت خوش ہوئے اور یہ قریب گئے. جب قریب گئے تو حیرت زدہ کہ جنت میں اندھی حور, جنت میں اللہ نے حور دی اندھی, اور بس آنکھ کھل گئی. تو یہ اپنے اسی بزرگ کے پاس گئے جن سے وہ بات سنی تھی, تو ان سے جا کر کے کہا کہ آپ نے جو کہا تھا تو اس کے مطابق ہم نے تو نماز پڑھی کہ جو خشوع خضوع کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھے گا اسے اللہ تعالی شانہ جنت میں ایک حور دیں گے. خواب دیکھا اس میں حور تو دیکھی مگر وہ اندھی تھی. تو دیکھو بزرگان دین کا تعلق چونکہ عشق نبوی اور سنتوں کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے فوراً ذہن گیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے نماز پڑھی تھی تو آنکھیں تمہاری کھلی تھی یا بند تھی, آنکھیں کھلی تھی یا بند. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جو خشوع خضوع اور دھیان کے ساتھ پڑھے تو اس لیے آنکھیں میں نے بند کر کے پڑھا تھا کہ دھیان رہے. تو کہا کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا سنت کے خلاف ہے, یہ سنت کے خلاف ہے اس لیے کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز میں پورا جسم مشغول ہو جائے, پورا جسم. اسی لیے یہ اگر کسی کے لمبے بال ہوں تو لمبے بال کی پیچھے چوٹی بنا لیتا ہے نماز کے دوران تو اسے مکروہ لکھا گیا ہے. کیوں مکروہ لکھا گیا ہے؟ کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو ان بالوں کو بھی سجدہ کرنے دو, ہر چیز اللہ کے سامنے جھکے. تو آنکھیں تم نے بند کر لی شروع سے آخر تک تو پورا بدن جو ہے وہ نماز میں ہے لیکن آنکھیں نماز میں نہیں ہے. تو سنت طریقے کے مطابق آنکھیں کھول کر نماز پڑھو اور جہاں جہاں دیکھنے کے لیے کہا ہے وہاں نماز میں نظر رکھو. قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر رہے, رکوع کی حالت میں انگوٹھوں کے اوپر نظر رہے, اور جب بیٹھے ہوئے ہیں تو دونوں قدموں دونوں یہ رانوں کے درمیان نظر رہے نظر, اور آنکھوں کو کھولے ہوئے ہونے کی حالت میں کوشش کی جائے کہ اٹینشن رہے, خشوع خضوع رہے. اور پھر اگر نہ رہے تو یہ نماز اس نماز سے بڑھیا ہے جس میں آنکھیں بند کر کے خشوع خضوع حاصل ہوا, اس لیے کہ وہ سنت سے محروم ہے اور یہ سنت طریقے کے مطابق ہے. تو بزرگ نے کہا کہ تمہیں حور تو ملی لیکن جو اندھی ملی وہ اس لیے کہ تمہاری نماز میں آنکھوں کی سنت نہیں تھی, یہ سنت کے خلاف ہوا. تو دیکھو سنت بڑھیا. تو میں آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے لباس میں بھی سنت کا اہتمام کرو اور اپنے اپیئرنس میں وضاقت میں بھی سنتوں کا اہتمام کرو. دو چیزیں سنت کے ضمن میں دو چیزیں یاد رکھو. سنت کا معنی ہے نبوی طریقہ, اس طرح کا فرض واجب یہ سب نبوی طریقہ ہے. اور دوسری چیز کہ یہ جو مستحبات اور سنن ہے ڈیلی وضو کی سنتیں, اس میں صرف وضو صرف کھانے پینے صرف سونے کی سنتوں کا لحاظ مت رکھو. ہر جگہ پر کہ شادی میں سنت کیا ہے, دلہا دلہن دونوں آپس میں ملے تو سنت کیا ہے, مسجد میں نکاح میں سنت کیا ہے, مہمان جب ہمارے گھر آئے تو کیا سنت ہے, مہمان جب ہمارے گھر سے جائے تو کیا سنت ہے, دسترخوان پر جب مہمان کو بٹھانا ہے تو کیا سنت ہے, یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی ہے. اللہ جل جلالہ وعمن والا ہمیں عمل کی توفیق دے. اور اس سلسلے میں میں کہا کرتا ہوں کہ تین کتابیں ہیں, ان تین کتابوں کا مطالعہ کرو. پہلی کتاب جو ہے وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شمائل ترمذی, اس کو پڑھو. اور شمائل ترمذی کے علاوہ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم. تو ہر شخص کو شروع کرنا چاہیے اسوہ رسول اکرم سے, شروع کرو اسوہ رسول اکرم سے, اور اس کے بعد جو ہے شمائل ترمذی پڑھو, اور اس کے بعد جو ہے وہ سنن کبرا, یہ بہترین کتاب ہے سنن کبرا. اس میں زندگی کے تمام, اور اس کے انگلش نام میں بھول ہی جاتا ہوں ہمیشہ اس لیے مجھے لقمے کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے عبد الصمد بالکل تیار ہے مجھے بتلانے کے لیے. تو سنن کبرا انگلش میں سبلائم کنڈکٹ آف آور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خرید لو اور گھر میں تعلیم کرو اس کی, اور گھر میں تعلیم کر کے بیوی بچوں کو بھی کہو کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اگر ہمارے گھر میں آ جائے تو کتنی برکت ہوگی. حضرت مولانا قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, سید القراء, وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے چہرے پر برکت والے نبی کی برکت والی سنت کو لاؤ, تمہارا چہرہ بھی اللہ کی نظر میں برکت والا ہو جائے گا. تو بیوی بچوں کو کہو کہ ہمارے گھروں میں برکت والے نبی کی برکت والی سنتیں آ جائے گی تو یہ گھر اللہ کی نظر میں کتنا برکت والا ہو جائے گا. برکتیں عام ہوں گی, برکتیں عام ہوں گی. اس لیے میں طلبہ سے بھی درخواست کرتا ہوں اور میرے سب بھائیوں سے جتنے لوگ آئے ہیں اور جہاں جہاں تک میری آواز اس وقت جا رہی ہے بعد میں جائے گی, میری سب ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ مستحبات سنن کا اہتمام کرو. اور یہ تو وہ جو مستحب اور سنن کہلاتی ہیں, باقی وہ کام جو کہ واجب ہیں اور فرض ہیں وہ اس سے بھی اعلیٰ ہیں, اس کا بھی اہتمام کرو. اور نفل کاموں کا بھی خوب اہتمام کرو. اور اس میں اگر مشکل لگے تو کوئی بات نہیں, نفس کی مخالفت کر کے کرو. یہ نفس کی مخالفت ہی کا نام مجاہدہ ہے, نفس کی مخالفت ہی کا نام قربانی ہے, اور جو کچھ ملتا ہے وہ مجاہدہ اور قربانی سے ملتا ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وبالقد تکتسب المعالی, اونچے اونچے درجے قربانی سے حاصل کیے جاتے ہیں, محنت سے حاصل کیے جاتے ہیں, مشقت سے حاصل کیے جاتے ہیں. من طلب العلا سہر اللیالی, جو بلندی کو چاہتا ہے وہ راتوں کو سوتا نہیں, وہ راتوں کو جاگتا ہے. کم سوتے ہیں وہ لوگ اور زیادہ وقت اپنا اس کے پیچھے خرچ کرتے ہیں کاموں کے پیچھے. دنیا دار بھی جو ترقی کرتے ہیں وہ رات کو جلدی سو کر جلدی اٹھ جاتے ہیں صبح کو 5 بجے 6 بجے اور کام میں لگ جاتے ہیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, ہمیں ہمارے ان اکابر جن کی برکت سے ہم تک دین پہنچا, جن کی برکت سے ہمیں دین کی سمجھ نصیب ہوئی, جن کی برکت سے ہمیں روحانیت ملی, اللہ تعالیٰ ان کی قدر کی توفیق عطا فرماوے, ان سے اور ان کی تعلیمات سے ہمیں وابستگی نصیب فرماوے, ان کا ہمیں فیض نصیب فرماوے اور ان کی برکات ہمیں نصیب فرماوے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ان کی تعلیمات اور ان کے فیوز اور ان کی برکات کو اور دوسروں تک پورے عالم میں عام کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اتباع سنت کی خوب توفیق عطا فرماوے, پوری اتباع شریعت کی توفیق عطا فرماوے, اور ہر چھوٹی بڑی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.